بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 نومبر 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں غزہ میں یہود کے مظالم اور ماہ محرم الحرام کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج محرم کی 8 تاریخ ہے. 8 محرم 1434 ہجری. ہم چونکہ انگریزی کیلنڈر کے عادی ہیں تو ہمیں اکثر ہجری سن بھی یاد نہیں ہوتا، اخبارات کے ذریعے اس کی کبھی کبھی یاد دہانی ہو جاتی ہے. عاشورہ بہت نزدیک ہے، بالکل قریب ہے. یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ احادیث میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے. اسی لیے اس دن کا روزہ رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور صحابہ کے معمولات میں تھا، اور بہت فضیلت والا دن ہے. اس کی فضیلت کی تفسیر، حضرت آدم اس وقت پیدا کیے گئے، اور بہت سے معاملات پوری انسانی تاریخ کے اندر بڑے اہم ایونٹس ہیں، وہ اس تاریخ میں ہوئے. لیکن ہمارے سامنے زیادہ تر وہ ایک اندوہناک افسوسناک واقعہ ہے، 10 محرم سے وابستہ، جو یقیناً مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت درد انگیز پہلو ہے. چنانچہ وہ چیز جو ہے وہ فور فرنٹ پر رہتی ہے، وہ غالب رہتی ہے. اور چونکہ ہمارے ملک میں ایسے موقعوں پر جو ملک دشمن عناصر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تخریبی کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں، پورا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ الرٹ ہوتا ہے، بلکہ ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوئی ہوتی ہیں اس موقع پر، اس لیے کہ حساسیت کی وجہ سے ملک دشمن عناصر اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایسے مواقع پر. اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے جو بہت ہی افسوسناک ہیں. کتنی ہی قیمتی بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. بہرحال اسلم یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، اور اس کے اندر یہود سر فہرست ہیں، جیسے کہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان پر گفتگو بھی ہوگی، اور ان کے ساتھ بریکٹڈ ہو چکے ہیں نصارہ اور ہنود، کس کو نہیں معلوم. وہ تو چند واقعات ہوئے، ریمنڈ ڈیوس جیسا معاملہ ہوا تو سامنے آیا کہ کیسے یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں، کرتا کوئی ہے، الزام کسی پر آتا ہے، سازشیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، پلاننگ ان کی ہوتی ہے، ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ سر پھرے لوگ ان کا اعلی کار بنتے ہیں. چنانچہ یہ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری بھی دین سے دوری، دین سے لا علمی، نا واقفیت، جہالت، یہ ساری چیزیں بھی اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں، اور فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں. اور الزام جو ہے ان پر، جن پر چاہتا ہے عالمی میڈیا، ان پر الزام ڈال کر اور اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. بہرحال یہ وہ چیز ہے جس کے تناظر میں ملی یکجہتی کونسل کا پہلے بھی قیام ہوا تھا، ابھی حال ہی میں دوبارہ ریوائیو ہوئی، اس سے پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. کل کے اخبار میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، انہوں نے 10 محرم کے حوالے سے اور آج کے جمعے کے حوالے سے پوری مسلمان امت کے لیے ایک پیغام دیا ہے. دینی ملی یکجہتی کونسل، یکجہتی اس کے نام سے ظاہر ہے، مقصد یہ ہے کہ بین المسلکی اختلافات کو منیمائز کرنا، کم سے کم کرنا، سب کو ایسے ضابطہ اخلاق کا پابند کرنا کہ اس سے جو ہیں یہ اختلافات علمی حد تک تو رہیں لیکن وہ آگے بڑھ کر عوامی فساد کا ذریعہ نہ بنے، اور ایک دوسرے کو جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کا اور برانگیختہ کرنے کے مواقع نہ پیدا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کی ایک حد تک گنجائش بھی ہے، کہیں کوئی حد سے تجاوز بھی کر جاتا ہے تو بہرحال اس کو حدود کا پابند بنانا ہے کہ وہ معاملہ پبلک کے اندر نہ پھیلے، اس کی وجہ سے انتشار نہ ہو. محترم قاضی حسین احمد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کے صدر ہیں، اور انہی کی دعوت پر یہ استعفیٰ ملی یکجہتی کونسل کا احیاء ہوا. الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی بھی پہلے دن سے ان کے ساتھ شامل ہے. ضمناً ذکر ہو جائے، محترم قاضی صاحب کے اوپر ایک کہا جاتا ہے خود کش حملہ بھی ہوا. میں رات ہی ان سے ملاقات کر کے آیا، وہ لاہور آئے ہوئے تھے، تفصیلی ملاقات بھی ہوئی، موقع ہوا، بہت شفقت فرماتے ہیں. بہرحال اس واقعے کی بھی ہمیں مذمت کرنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت قابل مذمت معاملہ ہے. قاضی صاحب کی جرات کو بھی سلام ہے کہ وہ اس کے بعد بھی کہ ان پر وہ حملہ ہوا، ایک دو افراد معمولی زخمی ہوئے. کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون تھی، کوئی برقع پوش تھی، اور وہ ہوا ہے اللہ عالم وہ برقع پوش تھی یا تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال اسی کا جو بھی ہے اسی کی جان کا ضیاع ہوا، اس لیے کہ اس علاقے میں جو برقع ہوتا ہے اس پہ تو کوئی آدمی بھی اوڑھ لے تو نہیں پتہ چلے گا. وہ تو واقعی صحیح معنی میں حجاب ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اندر اس کے کون ہے. اصل حجاب تو وہ ہے کہ اعتبار سے دیکھا جائے. بہرحال تو قاضی صاحب نے اس کے بعد اپنا پروگرام بھی ماشاءاللہ جو تھا جس کے لیے وہ جا رہے تھے اس پہ شرکت کی، اس کو بھی مکمل کیا، اور بڑا جرات مند جرأتمندانہ بیان دیا انہوں نے. یہ تو موقع تھا، مختلف چینل والے آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں اب بتائیے اور اس کی مذمت کیجیے، تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اصل میں اس کے پیچھے امریکہ ہے، میں اور کسی کا نام نہیں لوں گا، وہی سارا کچھ یہ بگاڑ چاہتا ہے اور یہ سارے معاملات اس کے مفاد میں جا رہے ہیں، لہذا میں تو صرف اس کو الزام دوں گا، مجھے نہیں پتا اور کون ہے. نہیں، اصل میں کرنے والے وہ ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اور وہ امریکہ جو ہے وہ ہی ان کو لیڈ کر رہا. چنانچہ جو چینلز کی خواہش تھی کہ کچھ اور قسم کی گفتگو ان کی زبان سے ہو اور وہ کچھ اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں، تو وہ تو ناکامی ہوئی انہیں، اور قاضی صاحب نے بڑی حکمت عملی سے بہت صحیح سٹانس لیا اور صحیح جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کی ان کام سرگرمیوں کو اور ان کوششوں کو جو ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے کر رہے ہیں شرف قبول عطا فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے. چنانچہ اس حوالے سے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے جو انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. یہ کل کے نوائے وقت میں بھی شائع ہوا ہے، ملی یکجہتی کونسل، بلکہ جنگ میں بھی ہے، 28 صفحے کا ایک اشتہار ہے، اور پورے ملک کے ائمہ مساجد سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان نکات کو بیان کیا جائے اور اٹھایا جائے، کیونکہ مقصد نیک ہے اور باتیں ریلیونٹ ہیں، لہذا انشاءاللہ میں ان کا تذکرہ بھی آج کی گفتگو میں کروں گا. پھر پچھلے ہفتے ہی جو کچھ اسرائیل کی شرنگیزی سامنے آئی ہے غزہ کی پٹی کے اندر، ظلم اور دہشت گردی کی جو انتہا ہے، وہ بھی خون رلا دینے والا معاملہ ہے. کوئی شک نہیں، ہر دب بند مسلمان کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. نہتے مسلمانوں پر ڈھٹائی کے ساتھ گولہ باری کر کے ان کی آبادیاں مسبار کی گئی ہیں، سینکڑوں کو شہید کیا گیا. اس پر بھی کسی قدر مجھے گفتگو کرنا ہے، اور میں نے اس سب کے لیے جو موضوع بنایا وہ قرآن مجید کی 2 آیات عنوان کے طور پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ اس سے پیچھے تذکرہ کن کا ہے؟ یہود کا ہے اصلاً، اور طبعاً نصارہ کا بھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو گل کر دیں. واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے اس نور کا، اس نور ہدایت کا اتمام فرما کر رہے گا، اسے مکمل کرتے رہے گا. یہ سازشیں ان کی پہلے دن سے تھیں، اور یہود ہی اس وقت فور فرنٹ پہ تھے. عیسائیوں کے ساتھ تو معاملہ مسلمانوں کا بہت بعد میں شروع ہوا. پہلے دن سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا جو جال بننا انہوں نے شروع کیا ہے، اور قرآن نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ان کی دیرینہ خواہش، ان کی جو ہے دلی خواہش ہے، چاہتے یہ ہیں کہ گول کر دیں. واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ تو اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو، اب یہود نصارہ سب کو کافروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر، تو چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار گزرے اللہ تعالیٰ مکمل فرما کر رہے گا. اور اگلی آیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے ہے. یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سن لو، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، کتاب ہدایت قرآن اور دین حق، انتہائی عادلانہ منصفانہ نظام، ایک میزان دی ہے جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے اور کوئی اپنے حق سے زائد کسی سے چھین نہ سکے. یہ دنیا کا نظام دین حق، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین حق کو کل ادیان پر، کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کرے. ولو کرہ المشرکون، چاہے ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یہ کام تو ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اس مشن کے ساتھ. یہ دو آیات سورہ صف کی میں نے آپ کو سنائی، بالکل یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا، اسی ترتیب سے بالکل یہی دو آیات مفہوماً 100% ایک ہی مفہوم ہے، لفظ الفاظ کا ذرا سا تغیر ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شوشوں کا فرق ہے، اس سے زیادہ نہیں. سورہ توبہ میں الفاظ یہ ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہاں تھا لیطفئوا اور وہاں آیا ان یطفئوا، مفہوم میں کوئی فرق نہیں. نور اللہ بافواہہم، آگے وہی الفاظ ہے، واللہ متم نورہ ویأبی اللہ، یہاں ہے واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، مکمل کر کے رہے گا. وہاں ہے ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ طے کر چکا ہے کہ اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ایک ہی مضمون، کوئی شے اللہ کو اس سے روک نہیں سکتی اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے سے اور اس کو پورا کرنے سے، جو اس کا اٹل فیصلہ. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور اگلی آیت میں تو کوئی شوشے کا فرق بھی نہیں ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، بالآخر اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا، چاہے یہ سارے مل کر زور لگا دیں. دیکھیے یہود کا وہ یہ معاملہ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، خاص طور پر مدنی دور، قدم قدم پر ان کی طرف سے رکاوٹیں، سازشیں، مشرکین مکہ کو کھینچ کر بلا رہے ہیں، غزوہ احزاب جو مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا حملہ تھا اہل عرب کا، چڑھ کر آئے تھے، قطفان سے بھی آ گئے تھے قبائل، اور بنو ثقیف کے اور حوازن کے قبائل بھی آ گئے، ادھر سے مکہ کے قریش آ گئے، خیبر سے یہودی چل کر آئے، یہ سارے سب کو جمع کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کئی مرتبہ انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں جو عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور سازش پکڑی گئی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہی وہ آخری نبی اور رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں، قرآن کے بارے میں انہیں کوئی شبہ نہیں تھا، خاص طور پر ان کے علماء کو, اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حسد اور تکبر. قرآن نے حسدًا من عند انفسهم, یہ اپنے اندر کا حسد ہے کہ یہ شرف جو ہمیں بنی اسرائیل کو حاصل تھا بنو اسماعیل کو کیوں مل گیا؟ پچھلے 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی اور یہ فضیلت بنو اسماعیل کو عطا ہو گئی. یہ اصل میں ان کی جنگ اللہ سے, ان کی ضد اللہ کے ساتھ ہے. بالکل اسی طرح جیسے شیطان کو ضد ہو گئی تھی اللہ سے, آدم کو فضیلت کیوں دے دی مجھ پر؟ بالکل بے نہیں. آج جو ابلیس کا مقام اس وقت تھا اور اس وقت سے ہے اب تک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہود بالکل اسی مقام پر کھڑے ہیں. ان کا وہی کردار ہے, وہی رول ہے جو شیطان کا. حسد اور تکبر, انا خیر من, میں اسے سجدہ کیوں کروں, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا, گارے سے, کیچڑ سے, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کو گارے اور کیچڑ سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, میں بڑھتا ہوں. حالانکہ اسے بھی معلوم تھا کہ حکم کس کا ہے اور حکم نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا, لیکن ضد ہٹ یہ ایسی شے ہے جو پھر وہ انسان کو بدترین انجام تک پہنچاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. پہچاننے کے باوجود, اب بجائے اس کے ایک ہوتا ہے صرف انکار کرنا, نہیں مانا اللہ کے رسول کو, نہیں, اب ان کے خلاف سازشیں کرنی ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی ہیں, اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں. جینیس تو تھے ہی, ایول جینیس مشہور ہیں یہودی, ساری جو ان کی ذہانت اور فطانت ہے اس کا مرکز وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایسی پوزیشن میں ہوں کہ مسلمانوں کا صف ہستی سے مٹا دیں, اسلام کے چراغ کو گل کر دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. چنانچہ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے انہی جذبات کا اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دیے رکھی ہے. یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے تکذیب کی ہے, جو انہی میں سے رسول تھے, وہ رسول الا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف جو پہلے رسول آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, وہاں سے ان کی امت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے, اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ انہیں جادوگر اور ساحر قرار دے کر اپنے بس کی حد تک اور اپنی بساط کے مطابق اور اپنے تئیں سولی پر چڑھوا دیا. حالانکہ ان کو بھی پہچانتے تھے, جان چکے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ کا قرآن مجید میں دونوں انداز سے نام ہے, مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ لوگ خود جو ہیں کرسچن یہ لفظ مسیح کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اپنے لیے بھی مسیحی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یسوع مسیح. بہرحال مسیح علیہ السلام کا لفظ خود قرآن کی موجود ہے. ان کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی. حضرت مریم سلام علیہا جو والدہ ہیں وہ بنی اسرائیلی تھی, اور ان سے پہلے جو کئی نبی آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام, انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ایک نبی آنے والا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم, یعنی ان کی بھی پیشین گوئیاں ان کے پہلے نبی اور رسول کرتے رہے, لیکن ان کو بھی جھٹلایا, اس لیے کہ زبان, اخلاقی اسی طریقے سے عقیدے کا زوال, اخلاقی زوال, ہر اعتبار سے اتنی پستی میں جا چکے تھے کہ اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی تکذیب کی, اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ نے انہیں رادہ درگاہ کیا, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے بعد اب اسلام کو, اس چراغ کو گل کرنا ان کا مقصد حیات ہے. غزہ کی پٹی کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر میڈیٹرینین سی کے ساحلی علاقے کی ایک تنگ پٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کی قبر وہاں ہے، چنانچہ اسے غزوہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ حصہ جو ہے اسلامی ریاست میں شامل ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اول تو تھا ہی بہت تھوڑا، صرف 2.5 سال، اس میں بھی جو اصل جو ان کی توجہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے بہت بڑا کام دیا، وہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے اور ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے قبائل ان میں سے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میسر نہیں آئی تھی، تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ تو اس وقت جو فتنہ تھا اور وہ اصل میں ختم نبوت کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے کی سب سے پہلی سازش تھی، اس کے خلاف حضرت ابوبکر نے جس استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کا سدباب کیا، تو تبھی اس کے بعد ممکن ہوا کہ دور فاروقی میں پھر اسلام جو ہے ہوتا ہے زیادہ پیما، پھر کارواں ہمارا، وہ جو معاملہ تھا فتوحات کا، وہ کس شدت، کس تیزی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ آگے بڑھا، اور اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت اور نظام خلافت کے خد و خال، اس کی بیوٹی، اس کا حسن، اس کے اندر جو عدل و انصاف اور انسانی حقوق کا معاملہ تھا، وہ لوگوں کے سامنے آئے کہ اصل میں یہ نظام ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو عطا فرمایا ہے، یہ ہے وہ دین حق جس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے کہ ہم نے الہدا بھی دی اور دین حق بھی عطا کیا۔ چنانچہ یہ ہے، اس کے خلاف سازشوں میں یہ لوگ شریک ہوئے تھے۔ بہرحال یہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ غزہ کی پٹی، یہ علاقہ جو ہے یہ مسلمانوں کی سلطنت کے حدود میں شامل ہوا۔ جون 67 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا۔ اشارہ میں کر چکا ہوں، ذہین تو بہت تھے، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انکار کیا تو اس کے بعد جو ان پر عذاب آیا تھا 70 میں، رومن جنرل ٹائٹس اس نے حملہ کیا اور 100,000 سے زیادہ تو قتل کیے، باقی سب کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اب کیا اس کے دل میں آئی، کیوں آئی؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا تھا، وہ ارض مقدس ان کی جو ہے، جسے قرآن نے بھی ارض مقدس کہا ہے، وہاں بہت سارے نبی اور رسولوں کی مرکز ہے، بے شمار نبی اور رسول اس علاقے میں آئے ہیں، کوئی شک نہیں۔ قبلہ اول ایک، جسے وہ اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، مسلمان بھی بعض اوقات اس غلط فہمی میں کہ وہ پہلا قبلہ تھا، قبلہ اول اس معنی میں تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے ایک دور میں اس کو بھی اپنا قبلہ سمجھا یا اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ مصلحتن مدینہ پہنچ کر ہجرت کے بعد 16 تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بہرحال وہ سب بیت المقدس، بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم مقام یقیناً وہی ہے بیت المقدس، اور وہاں پر جیسے قرآن نے جس کو بڑی عظمت کے ساتھ اہمیت سے بیان فرمایا، وہ علاقہ جو ہے وہ ان سے چھن گیا اور وہاں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا، کوئی ایک اسرائیلی بھی، کوئی ایک یہودی بھی وہاں پر آباد رہنے کی اس کے لیے اجازت نہیں تھی۔ ساری دنیا میں پھیل گئے، ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہودی وہاں پر آباد نہیں تھے فلسطین میں، بلکہ یہودیوں کو وہاں وزٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس وقت یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور عیسائیوں نے وہاں پر اپنا ایک گرجا تعمیر کیا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کا بھی مقدس مقام وہی ہے۔ حضرت مریم کہاں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تولد ہوئے، وہی ان کا قبلہ بھی، وہی مقدس ترین مقام بھی وہی، لیکن یہودیوں کا داخلہ بند، ایون یہ کہ وزٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال 3 ان کے مدینہ میں آباد تھے، اور ان 3 نے جو جس طریقے سے مسلمانوں کا قافیہ حیات اپنے تئیں تنگ کیے رکھا ہے اور بار بار مشکلات پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رستے میں رکاوٹیں ڈالی، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ غزہ کی پٹی جو ہے، 67 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اس سے پہلے تک اسرائیل وہ 70 سے لے کر اب تک یہاں سے بے دخل، یہ ہے حضرت عمر کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا، اس وقت حضرت عمر نے یہ رعایت کی تھی کہ یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس سے پہلے انہیں اس کی اجازت بھی نہیں، اور بلکہ جن شرائط پر عیسائیوں نے حوالے کیا تھا، تاریخ کا یہ بڑا ایک روشن باب ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شام سے یہ فلسطین کا علاقہ فتح ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر اس وقت گورنر، اس علاقے میں آپسی پہ سالار تھے، مسلمان افواج نے فلسطین کو وہاں مظاہر یروشلم کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ شہر فتح ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں، اس کا یہ حلیہ ہے، کوئی اور اس کو فتح نہیں کر سکتا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو حلیہ حضرت عمر کا ہے، تو لڑے، اور وہ درویش بادشاہ جب آئے گا تو ہم لڑے بھیڑے بغیر ہی یہ شہر ان کے حوالے کر دیں گے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ایک سرکاری سفر کیا تھا، مدینہ سے باہر قدم نکالا، ایک غلام ایک اونٹ، اسی اونٹ کے اوپر زاد راہ ہے، لہذا ایک ہی آدمی ایک وقت سفر اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، ایک منزل حضرت عمر اوپر ہیں اور غلام آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، دوسری منزل حضرت عمر نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، غلام اوپر ہے، اس شان سے یہ سرکاری سفر ہوا تھا، یہ ہے خلافت راشدہ کا نمونہ، اور وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ چابی حوالے کر، شرط عائد کی کہ یہاں پر یہودیوں کو آپ بسنے نہیں دیں گے، وعدہ ہوا، اب تک اس کی تحریر موجود ہے، جو شرائط جو حضرت عمر نے قبول کی، لڑے بھیڑے بغیر اگر آپ تھا بھی وہاں پر بیت المقدس کا علاقہ، تو یہودیوں کو آپ یہاں پر آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے جو ہے زیر نگی رہا، بیچ میں کچھ عرصہ آپ کو معلوم ہے نکلا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی تحمت ڈالے کے ذریعے دوبارہ واپس ہوا، لیکن سن 1924 تک، جب تک کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ، چاہے وہ ایک سمبل تھا نام کی تھی، خلیفہ عبدالحمید آخری خلیفہ، اس دور میں بھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دے دی جائے، بسنے کی اجازت دے دی جائے، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حضرت عمر نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں، الٹیمیٹلی انہوں نے سازش کے ذریعے خلافت کے ادارے کو ختم کروایا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، وہ جسے بس پرویز مشرف اپنا آئیڈیل کہتا ہے، اس کا کارنامہ یہی ہے نا، خلافت کے ادارے کو منسوخ کر، تنسیخ خلافت، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کو دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ عیاری تھی یہود، پہلا کام انہوں نے یہ کیا، خلافت جو ہے وہ ختم کروائی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک اس علاقے میں جو بھی مسلمان حکمران آتا ہے وہ کسی بڑی مغربی قوت کے سہارے، اس پر یہ شرط ہوتی ہے کہ خلافت کا نام نہیں لو گے اس علاقے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کا ایک سمبل، ایک خلیفہ ہو تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اس کی کال پر لبیک کہیں گے، اگر ان میں ذرا بھی ایمانی حرارت ہوگی، اور مسلمان ایک بہت بڑی قوت، لہذا خلافت کے ادارے کو ختم کیا، بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے وہاں پر انہوں نے وہ برطانیہ کے ذریعے وہاں پر اپنے رہنے کے حقوق حاصل کیے، سارا کچھ سازش، اسی لیے علامہ اقبال اس کو کہا کرتے تھے ان لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، ناجائز اولاد، اور اپنا حق یہ جتاتے تھے کہ ہمارا ہے فلسطین، اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، ہو ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپین پہ پھر حق، اسپین پہ حق کیوں نہیں پھر اہل عرب کا، اگر فلسطین میں یہ لوگ رہے، ایک زمانے میں ان کی حکومت تھی اور اب 2000 سال سے وہاں نہیں ہے، تو مسلمان بھی تو گئے تھے عرب کے مسلمان، اسپین پر 800 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو پھر حق جو ہے اسپین پر مسلمانوں کا مانو، اس کو تو کوئی نہیں ماننے کے تیار. باقی یہ ہمارے جو بڑے اکابر تھے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا، اس لیے کہ سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا. جون 67 میں اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا، ستمبر 93 میں پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور فلسطینیوں کو اس علاقے میں خود مختاری دی گئی. یہ اصل میں بالکل غزہ کی پٹی جو ہے وہ اسرائیلی ریاست کے بالکل نچلے حصے میں ایک کونا ہے، ایک اعتبار سے یہاں پر ان کو جو ہے وہ کچھ حقوق دے دیے گئے 1993 میں پی ایل او اور اسرائیل کے معاہدے کے ذریعے سے، کہ فلسطینیوں کو اس علاقے میں یہ اپنی خود ریاست ہے اور یہاں پر خود مختاری ہوگی. اسی لیے یاسر عرفات نے غزہ کو اپنا صوبائی ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور 2006 کے انتخابات میں حماس کو الفتح پر غیر متوقع کامیابی ہوئی. پر کیف حاصل یہ ہے کہ اب اس پر حماس کے چونکہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے، کچھ ایسے جو صدر صاحب ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن اور ایک گروہ ہے کہ جو بہرحال اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا جو سارا خمیازہ ہے وہ غریب عوام پر ٹوٹ رہا ہے اور ان کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے اس طریقے سے. اور یہ یقیناً ایسی صورت حال ہے کہ عرب لیگ کا کردار بھی بڑا شرمناک سامنے آیا، سعودی عرب ہو قطر ہو، بجائے اس کے کہ اسرائیل کی مذمت کریں وہ انہیں کو کوس رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مت کرو اس قسم کی کوئی بات، ایسی نہ کرو جس سے ہم اسرائیل جو ہے اسے کوئی تشویش اور پریشانی ہو. اور وہ جو ہے ایک ملالہ کے اوپر ساری دنیا کا جو عالمی ضمیر جو ہے وہ کس درجے پہ دار ہوا تھا، اور وہاں روزانہ کتنے بچے بے گناہ معصوم شہید کیے جا رہے ہیں، تو اس پر کسی کو کوئی افسوس نہیں. جانوروں کی جان زیادہ عزیز ہے، زیادہ محترم ہے مسلمانوں کی جانوں سے، کوئی شک نہیں. بہرحال یہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو ہمارے حکمرانوں کا سربراہان مملکت وہ 56-57 اسلامی ممالک، ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی سے زیادہ قابل، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے اور تشویشناک ہے. بس اس پر ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں. ایک ہفتے کی جنگ میں 150 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، سینکڑوں زخمیوں کے اتنے گھر جو ہیں اس بار کے ہے. وہ مسئلہ وہ یہود کا. اب میں اپنے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ جو ملی یکجہتی کونسل نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، میں ان کا پیغام آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ ریاست اور حکومت کے اسلامی اصولوں کی حفاظت اور نگہبانی یا ان کے مٹائے جانے پر ہمیں اگر سر دھڑ کی بازی بھی لگانا پڑے اور آل اولاد اور خاندان کی قربانی بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. 100% صحیح بات. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اسلامی ریاست کے اصول جو ان کے خطبات سے اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. اب کچھ اصول انہوں نے بتائے ہیں کہ جو خطبات سے اخذ ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے. نمبر ایک، ملک اللہ کا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک بھی نہیں. خالق اور مالک کون ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کسی نے اور کلیم نہیں کیا آج تک. مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ معبودانہ ہیں، ہمارے یہ بھانی باتیں سنتے ہیں، یہ مشکلات حل کرتے ہیں، زمین و آسمان کا خالق تو اللہ ہی ہے. تو جب اللہ کا ہے تو حکمرانی یہاں کس کی ہونی چاہیے؟ لہذا قانون اللہ کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو شریعت عطا ہوئی، وہ ہے جو اس زمین پر قائم ہونا چاہیے. اللہ کے اس قانون کے سوا اس زمین پر جس کی بھی کوئی حکومت ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، کسی کو حق ہی نہیں، مالک وہ ہے، قانون اس نے دے دیا، مکمل قانون دے دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کس لیے دیا؟ اور مسلمانوں کے ذمے تو یہ تھا، یہ تو تھا ہی تصور نہیں کہ مسلمان خود اس کو قائم نہیں کریں گے اپنے ملک میں، مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پورے پورے عرضی پر قائم کرو، پوری کل زمین اللہ کی ہے اور تم اللہ کے نمائندہ امت ہو اس زمین پر. اور آج حال کیا ہے؟ پورے عالم اسلام کو دیکھیں تو افسوس، اور اپنی حالت دیکھیں تو خون کے آنسو رونے کو دل کرتا. 65 سال سے اس ملک میں ہم نے شریعت قائم ہونے ہی نہیں دی، انتہا ہے. ملک اللہ کا، زمین اللہ کی، قانون اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا ہوئی، اور وہ اس زمین کے لیے، اس ملک کے لیے. نمبر 3، حکومت مسلمانوں کے قابل اعتماد نیک سیرت نمائندوں کی. جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جو اپنی اعلیٰ ترین شکل میں دور خلافت راشدہ میں تھا، وہ ایک حقیقت ہے. اور یہاں اس غلط فہمی کی تھوڑا سا اضالہ میں کر دوں، پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن ضرورت ہے کہ اس کو بار بار بیان کیا جائے، کہ عام تاثر دیا جاتا کہ خلافت تو ختم ہو گئی تھی 30 سال کے بعد. دیکھیں، خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں، خلافت راشدہ یعنی خلافت کا وہ نظام جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے 100% مطابق، 100% وہ خلافت راشدہ. لیکن اس میں 1% کا بھی اگر فرق آیا ہے، اب وہ خلافت راشدہ نہیں ہے. ہاں خلافت ہے، خلفائے راشدین وہ 4 ہی ہیں. خلافت راشدہ جو کہتے ہیں 30 سال تک، ٹھیک، لیکن اس کے بعد بھی خلافت تھی. اور اس کو بانی تنظیم اسلامی والد محترم رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی سے بیان فرماتے تھے کہ 6 منزلہ عمارت ہے اسلام کی، جس کی بنیاد ایمان ہے، پھر اس کا عبادات کا ایک نظام ہے، پھر رسومات ہیں، پھر معاشرتی اور سماجی نظام ہے، پھر معاشی نظام ہے، پھر سب سے اوپر کی منزل 6 سیاسی نظام. سیاسی نظام میں ایک درجہ 1 step ڈاؤن ہوا، کہ جو خلافت راشدہ ہے اس میں اہلیت، خلیفہ کون ہوگا اور اس کا چناؤ کیسے ہوگا، سلیکشن کیسی ہوگی، کیا یہ موروثیت کی بنیاد پر ہوگا یا اہلیت کی بنیاد پر. اور مسلمانوں میں سے جو اہل حل و عقد کہلاتے ہیں وہ مل کر خلیفہ کا تعین کریں گے، تاکہ اہل شخصیت آئے. اس کی بجائے اب یہ ہو گیا کہ باپ کے بعد بیٹا موروثیت، یہ ہے 1 step ڈاؤن. لیکن اس کو ہم کہیں کہ ٹوٹل ملوکیت آ گئی ہے تو بالکل غلط بات ہے. ملوکیت کا مطلب کیا ہے؟ ملوکیت میں تو بادشاہ کل مختار ہوتا ہے، جو مرضی قانون بنائے. یہاں تو قانون ہے ہی صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ، پورا ڈھانچہ اپنی جگہ برقرار ہے. اور وہ جو کہا گیا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بہت عظیم عمارت. چنانچہ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پورا جو ڈھانچہ تھا اس میں کریکس آئے، شروع میں کریکس آئے، کچھ اوپر کی منزل ڈھہ گئی، وہاں خرابی آئی، پھر آہستہ آہستہ نیچے پوری عمارت زمین بوس ہوئی 1924 کو، جب خلافت کا ادارہ بالکل ڈیمولش کر دیا گیا. اب کہیں نہیں، اس سے پہلے کسی نے کسی شکل میں تھا. مغلیہ دور میں قاضی ہیں، مفتی ہیں، فتاوی عالمگیری کیا ہے، وہ تو یہی لوگ کام کر رہے تھے، اس کو مرتب کیا تھا اورنگزیب نے. تو جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ نیچے کا ایک سیٹ اپ، وہ اب آئیڈیل شکل میں نہیں ہے. ہاں ہر جگہ کچھ کمی آ رہی ہے، لیکن ایک سٹرکچر موجود تھا. تو یہ ہے کہ خلافت راشدہ وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جو میرا دور ہے وہ سب سے بہترین دور ہے، پھر وہ کہ جو اس سے ملحق دور ہے، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ جو ان سے ملحق ہیں، یعنی تابعین. اور تابعین کا دور جو ہے وہ 100 ہجری تک، یا اور بعض کے نزدیک 126 ہجری تک تابعین کا دور چلا ہے، جس کو آپ نے فرمایا کہ بہترین دور. اور 126 ہجری تک بنو امیہ کا پورا پیریڈ اس کے اندر تقریباً شامل ہو جاتا. تو اس لیے اس ساری بات کو بیلنس کے طریقے سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہاں یہاں پر ایک بگاڑ ہوا تو حکومت مسلمانوں کے قابل اعتماد نیک سیرت نمائندوں کی, بیت المال حکومت کے ہاتھ میں امانت, تو تصور ہے اس میں شکی نہیں, حکمران اللہ اور عوام کے سامنے جواب دے, یہی تو خلافت راشدہ میں یہی تو سبق تھا. مسلمان حکمران قانون کے ویسے ہی پابند ہیں جیسے مسلمان رعایا. جب ان اصولوں کو مٹایا جانے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی ذات اور خاندان کی قربانی پیش کر دی اور امت مسلمہ کے لیے ایک انمٹ اور ناقابل فراموش درس چھوڑ کر اور سرخرو ہو کر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت اگر آپ دیکھیں 20 سال کامل امن و امان, جیسے خلافت راشدہ میں دور فاروقی یا دور عثمانی نظر آتا ہے, اور پھر یہ کہ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا, کوئی اندرونی خلفشار نہیں, کوئی پرابلم نہیں بہت, لیکن ہم اس پورے حصے کو بالکل نظر انداز کر جاتے. ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کس مصلحت کے تحت, اور اس کی تفصیل جو ہے میں چاہوں گا کہ بلکہ دو کتاب سے میں نے رکھے ہوئے ہیں, کہ یہودیوں کی سازش کیا تھی پیچھے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آئے, اور اس سے پہلے صحابہ کے درمیان بھی آپس میں جو ہے وہ مشاجرات ہوئے, جنگیں ہوئیں, جنگ صفین, جنگ جمن, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں جو سازش جو ہے اس کو سامنے آنے لگی, یہودی سازش تھی, وہ یہودیوں ہوئی کا کام تھا. جب دیکھا کہ اسلام کا یہ سیل روان رک ہی نہیں رہا, اگر اس کو نہ روکا گیا تو کچھ عرصے میں پورے گلوب پر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا, تو رستہ نظر آیا کہ اندر سے خلفشار پیدا کر, سازش ذہن. یہ ساری تفصیلات جو ہیں آپ کو یہ دو کتاب سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں, شہید مظلوم, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا اور فضیلت میں بھی جو ان کو صحابہ میں بھی ایک منفرد مقام حاصل تھا بہت سے اعتبارات سے. ویسے بھی ہم جب فضیلت کی ترتیب کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ ترتیب الخلافہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, ان کے بعد مقام حضرت عمر کا, ان کے بعد مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بہت جو ہے وہ وسوسے پیدا کیے گئے ہیں, بدگمانیاں پیدا کی گئی ہیں, چنانچہ ان کا ازالہ بھی اس میں, اور پھر اس میں جو دور فتنے کا آغاز ہوا اور جس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ سانحہ کربلا کی شکل میں برآمد ہوا, یہ ہے. اور سانحہ کربلا کی بھی جو اصل اوتھینٹک سٹوری ہے, کچھ سٹوریز تو وہ ہوتی ہیں جو ہر سال اس میں نئے اضافے بھی ہوتے ہیں, اوتھینٹک وہ بھی اس کے اندر پوری موجود ہے. یہ دو کتاب کی آپ ضرور اس حوالے سے کہ اب آگے دو چھٹیاں بھی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسئلے کیسے ہوئے تھے, اٹھے کیسے تھے, اور پیچھے اصل میں ہاتھ کس کا تھا, اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ کہاں تک پہنچے. یہ ویسے تو ان کی مجموعی قیمت کافی زیادہ بنتی ہے, میں لیکن 30 روپے میں یہاں پر آپ کو دونوں کتابچے مل جائیں گے سیٹ کی شکل میں. کہتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان امام حسین کے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی ریاست کے انہی اصولوں کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, حضرت امام حسین یزید کے خلاف اٹھے اس لیے کہ موروثیت آ گئی تھی اور اسلام کا جو ہائر لیول پر سیاسی نظام تھا اس میں ایک ون سٹیپ ڈاؤن کا معاملہ ہو گیا تھا. اور آج کیا ہے, آج سرے سے دین قائم نہیں ہے, کوئی سٹرکچر ہی نہیں, مگن ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. 65 سال سے اس ملک میں اللہ کا دین قائم ہی نہیں ہے, اسلام کے نام پر بنا. کل بھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے جب میں نے یہ بات کہی کہ پاکستان میں ہمیں مسلمانوں کو اتنا اسلام بھی حاصل نہیں ہے جتنا ہندوستان میں, بھارت میں آج وہاں کے مسلمانوں کو حاصل ہے, تو سب جو ہے انہوں نے بڑی سخت احتجاج کیا, یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا میں ثابت کروں گا, اور میں نے جب ثابت کر کے دکھایا تو ماننا پڑا ہوں. اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں, ان کے عائلی قوانین ان کے پاس محفوظ ہیں, اور ہمارے ہاں عائلی قوانین جو ہیں وہ بھی غیر اسلامی ہیں، وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے اسلام کے اس ملک کے اندر۔ یہ ہے صورتحال۔ حضرت امام حسین جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک آئیڈیل سے ایک سٹیپ نیچے آیا تھا، وہ پورا سٹرکچر موجود، لیکن اس پر بھی حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے تھے اور قربانیاں دی۔ اور یہاں کیا حال ہے، رونے کا مقام یہ ہے۔ اور اس میں جو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے قربانی دی، تحریک چلائی، سب مل گئے تھے کہ عائلی قوانین ہمارے جو ہیں وہ ہمارے اس کے اندر کوئی عدالت مداخلت نہ کرے، اور ہمیں ہمارے حقیقی اسلامی جو ہے اس پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس ملک میں 1962 سے وہ عائلی قوانین نافذ ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، تمام علماء نے، 100% علماء نے کہا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، وہی نافذ آج تک، اور کوئی تحریک نہیں چلی۔ وہاں انہوں نے تحریک چلائی جب ہندوستان کی ایک عدالت نے مداخلت کی کوشش کی تھی، قربانیاں دی، اکٹھے ہو گئے سب، لیکن یہاں نہ عائلی قوانین کے خلاف کوئی تحریک اٹھی، نہ یہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک، 95% مسلمان ہیں، یہاں اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آج تک دینی جماعتوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ نہیں کر یہ المیہ ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی، ان کی عظیمت، اس سے جو اصل سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے غلبہ اور قیام کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ ذرا سی کمی بھی ان سے گوارا نہیں ہوئی تھی، اور ہم کہاں کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو اصل حاصل ہے، اور اس کی طرف سب کو توجہ ہونی چاہیے۔ باقی میں جو بھی پوائنٹس سے مکمل کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی سیرت شریعت پر اور دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وجود پر اور اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ اور رسول کی وفاداری کا اظہار اپنے عمل سے کرتے ہوئے اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش، جد و جہد اور قربانیاں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔